الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. سورہ مائدہ کی چند آیات ہیں، آیت نمبر 51 سے لے کر 53 تک، جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، آپ نے سماعت فرمائی. آج میں نے ان آیات کو جمعہ کا موضوع کیوں بنایا، اس کا اصل سبب، اس وقت جو مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں وہ آپس میں بہت قریب آ گئے ہیں. اصل دشمن کون ہے یہ بھی ہمیں قرآن بتاتا ہے. دیکھیے، قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، ہماری گائیڈنس کے لیے نازل ہوئی ہے، زندگی کے ہر گوشے کے حوالے سے ہدایت اور رہنمائی ہمیں دی گئی ہے. جامع کتاب الہدا مسلمانوں کو بلکہ پوری نوع انسانی کو قیامت تک کے لیے جس ہدایت کی ضرورت ہے، اس ہدایت کو اللہ تعالی نے قرآن مجید کی شکل میں ہمیں عطا فرما دیا، اور اسی کی تفصیل اور تشریح جو ہے وہ احادیث مبارکہ ہیں. اور چنانچہ یہ سب مل کر ایک دین کا ایک جامع تصور اور مکمل ہدایت اصولوں کے حوالے سے بھی اور تفصیلی معاملات کے حوالے سے بھی دے دی گئی ہے، پوٹینشلی دے دی گئی. اور رہنمائی کی ضرورت کیوں ہے وہ ذرا ذہن میں یاد کر لیجئے کہ دنیا اصل میں امتحان گاہ ہے، اللہ تعالی نے ہمیں اس زمین پر بھیجا ہے آزمانے کے لیے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہاں فیصلہ نہیں ہوگا کہ کون کامیاب ہے کون ناکام ہے. دنیا میں کامیابی اور ناکامی کے اپنے معیارات ہیں، ان کا کوئی تعلق اصل کامیابی اور ناکامی سے نہیں ہے، سیدھی سی بات. لیکن یہ بات ہم مسلمان بھی نہیں سمجھنے کے لیے تیار آج، یہ ایک الگ افسوس ہے. چنانچہ فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، لازماً تمہاری آزمائش کی جائے گی تمہارے مالوں میں بھی اور جانوں میں بھی. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر دی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ. اور دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں سمجھ لو کہ ہم تمہیں آزما رہے ہیں خیر اور شر سے. یہ محض آزمائش ہے، جانچ اور پرکھ ہے. دنیا میں فیصلہ نہیں ہے کون کامیاب کون ناکام، یہ تو ہے ہی آزمائش کا. کوئی بظاہر دنیا میں کامیاب ہوا تو یہ بھی اس کے لیے ایک آزمائش ہے کہ اب وہ کیا کرتا ہے، اور جو کچھ کرے گا اس کے مطابق آخرت میں فیصلہ ہوگا. تو ہدایت کے ان گوشوں میں ایک بہت اہم گوشہ مسلمانوں کے لیے یہ بھی ہے، جیسے اور گوشے ہیں، جبلی ہدایت ہے، اللہ تعالی نے ہدایت کا نظام جو تشکیل دیا ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، جبلی ہدایت. بچے کو پیدائش کے فوراً بعد اسے اپنی غذا کہاں سے لینی ہے، یہ کیا ہے، یہ جبلی ہدایت ہے. کچھ چیزیں ہیں جو جبلی ہدایت کی لیول کی ہیں. اپنی حفاظت کا سامان، یہ انسان کے اندر جبلی طور پر ہے، میں نے اپنے آپ کو بچانا ہے مشکلات سے، خطرات سے، تکلیف سے، یہ جبلی طور پر انسان کر رہا ہوتا ہے. جان و مال کی حفاظت کا اہتمام، یہ بھی انسان کی جبلت کا حصہ ہے. آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اپنے جان اور مال کا خیال کیا کرو. آج کل ہمارے یہاں ایک لفظ بڑا عام ہو گیا، اپنا خیال رکھیے. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا ہے جملہ کس معنی میں ہے، لیکن آج کل اس کو مجلسی ایک جملے کے طور پر اختیار کیا جاتا ہے، اپنا خیال کیجئے. اپنا خیال تو ہر کوئی کر رہا ہے، اپنی آخرت کی خبر اس کا خیال کرو. کسی کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اپنا خیال رکھے؟ ہر شخص انتہائی سیلفش ہوتا ہے اپنے معاملے میں. تو یہ جملہ جو ہے یہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ آج کے اس دور کا ہے, ٹیک کیئر آف یور سیلف, یہ وہاں سے آیا ہے. تو بہر کیف یہ تو جبلی ہدایت ہے اور یہ تو انسان کرنا ہی کرنا ہے, اس نے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. بتانا ہے تو کچھ اور بتاؤ, اصل بتاؤ. اس کے بعد ہے خیر و شر کی تمیز, نیکی اور بدی کی تمیز, اس کا بھی ایک حد تک اللہ تعالیٰ نے انتظام کر رکھا ہے. کچھ نہ کچھ انسان جانتا ہے. فالہمہا فجورہا وتقواہا, کیا چیزیں غلط ہیں کیا صحیح ہیں. اخلاقی تعلیمات انسان کو دی گئی ہیں, یہ بھی گیون ہدایت ہے. اگرچہ تفصیلی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا ہے نبوت اور رسالت کا, اور کامل ہدایت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا کی گئی. تو رہنمائی ہر گوشے میں ہے زندگی کے, معاشرت, معیشت, سیاست, امور ریاست, نظام انصاف, عبادت, طریقت. قرآن و سنت اس کے اندر تمام تفصیلی رہنمائی دیتے ہیں. اسی کا ایک گوشہ یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کے اصل دشمن کون ہیں ان کو پہچانو. جو ہدایت اللہ کی طرف سے ہمیں عطا ہوئی ہے اس کا ایک گوشہ یہ بھی ہے. تم کس کو اپنا دشمن دوست سمجھ رہے ہو؟ تمہاری عقل کامل نہیں ہے. اس معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوڑا نہیں ہے کہ اپنے غور و فکر سے خود ہی سوچ لو کون تمہارا وحی خواہ ہے اور کون جو ہے وہ اس کے برعکس ہے. نہیں, بتا دیا گیا ہے کہ تمہارے سب سے بڑے دشمن کون ہیں. کیوں بتایا گیا؟ تاکہ ان کے فریب میں مت آ جانا. اسی حوالے سے یہ مقام میں نے منتخب کیا ہے سورہ مائدہ کا. بلکہ مجھے وہ بات بھی یاد آ رہی ہے کہ ہمیں تو اتنی ڈیٹیل میں ہدایت دی ہے اللہ نے اور اس کے رسول نے کہ کفار جو ہیں وہ مسلمانوں کو طعنہ دیتے تھے کہ تمہارے نبی نے تو تمہیں بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں کے معاملے میں بھی رہنمائی دی ہے. تو کہا گیا کہ ہاں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہہ دو کہ صفائی اور استنجا وغیرہ کے معاملوں میں بھی ہمارے رسول نے ہمیں رہنمائی گائیڈنس دی ہے, کوئی گوشہ جو ہے وہ چھوڑا نہیں ہے. تو کیا یہ گوشہ چھوڑ دیا جاتا کہ مسلمانوں کے اس دنیا میں بڑے بڑے دشمن کون سے ہیں؟ یہ تو ایک بہت اہم ایشو ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو بالکل صرف نظر کیے ہوئے ہیں. آج ہماری جو خارجہ پالیسی ہے وہ اس کی بنیاد پر ہونی چاہیے پورے عالم اسلام کی, لیکن وہ نہیں ہے. دیکھیے, اگر ہم اپنی عقل پر انحصار کریں تو ہمارے نزدیک سب سے بڑے دشمن تو مشرک ہی ہو سکتے. ایک ہے اسلام دین توحید, اور دوسری طرف ہے اس کے بالکل اینٹونیم, متضاد, دوسرے پول پہ کھڑے ہوئے ہیں جو شرک کرنے والے ہیں, مشرکوں کو پوچھتے ہیں. ایک اللہ کی بجائے سینکڑوں کسی نے جو ہے وہ اپنے خدا بنا رکھے ہیں. یہ ہونے چاہیے ٹیکنیکلی, اگر ہم اپنی عقل پر اعتبار کریں تو ہمارا ذہن تو یہی جائے گا کہ سب سے بڑے دشمن مشرکین ہیں. اور ہمارے سب سے قریب کون ہونے چاہیے اصولی اعتبار سے؟ وہ کہ جو نبیوں کے پیروکار ہیں, جو نبیوں کی اولاد ہیں, جن تک اللہ کی آسمانی وحی اور کتاب اور ہدایت جو ہے پہلے سے پہنچی ہوئی ہے, وہ ان سب چیزوں سے باخبر بھی ہیں, جو نبوت کو رسالت کو مانتے ہیں. اور اس میں یہود, ان کا معاملہ تو سر فہرست ہے کہ ان کے ہاں کتنے نبی اور رسول آئے. 2000 سال تک مسلسل نبوت اور رسالت ان کے ہاں رہی. اور یہی وجہ ہے کہ سورہ بقرہ میں فرمایا مسلمانوں سے, افتطمعون ان یؤمنوا لکم, اے مسلمانوں تم توقع یہ رکھتے تھے کہ یہ تو آگے بڑھ کر ایمان قبول کریں گے یہود. چونکہ یہود کے ساتھ براہ راست پالا تو اس وقت پڑا کہ جب مسلمان ہجرت کر کے گئے ہیں مدینہ, وہاں پر 3 قبیلے ان کے آباد تھے. اب مسلمان اسی کامن سینس کی بنیاد پر جو میں کہہ رہا ہوں کہ میں بھی اپنے ذہن سے سوچوں گا, تو یہود تو ہم سے سب سے زیادہ قریب ہونے چاہیے. ہر چیز کو وہ مانتے ہیں, نبوت, آخرت, رسالت, توحید, توحید کے علمبردار. تو اسی لیے مسلمانوں کو بھی توقع یہ ہو گئی تھی کہ یہ تو ہمارے مددگار ہوں گے. اور ساری سے جو ہمیں مشکلات پیش آ رہی ہیں وہ تو مشرکین کی وجہ سے ہیں, اس لیے کہ وہ سینکڑوں بت جو ہیں انہوں نے رکھے ہوئے ہیں بیت اللہ کے اندر, اور وہ ہیں ہمارے اصل دشمن. فرمایا افتطمعون ان یؤمنوا لکم, اے مسلمانوں کیا تم اس گمان میں تھے اور یہ توقع رکھتے تھے کہ یہ آگے بڑھ کر مسلمان اسلام قبول کر لیں گے؟ یہ بہت بڑی بھول ہے تمہاری, تم ان کو نہیں سمجھتے. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما قالوه, انہوں نے کیا کچھ کیا ہے اپنی تاریخ میں اس کی تو تمہیں تفصیلات کا علم نہیں ہے, اور بہت سی باتیں جس کی وجہ سے یہ تمہارے دشمن ہیں ابھی تم پر نہیں کھلی. تو یہ مت توقع رکھو ان سے کسی خیر کی، یہ اس وقت کے مسلمانوں کو بھی بتا دیا گیا تھا. اور سورہ مائدہ میں جو تکمیل شریعت والی صورت ہے، جس میں اعلان ہوا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ہر اعتبار سے ہم نے دین کو کامل کر دیا ہے، ہدایت بھی کامل دے دی اور شریعت اور نظام اس کے حوالے سے بھی کامل ہدایات اور رہنمائی دے دی گئی ہے. اس صورت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اہل ایمان یہود کو اور نصارہ کو، نصارہ سے مراد عیسائی، اپنا دوست مت سمجھو، ان کو دوست مت بنانا. بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ولی ہیں، مددگار ہیں. ومن يتولهم منكم فانه منهم، اور سن لو کہ جو کوئی تم میں سے ان کو دوست بنائے گا تو پھر اس کا شمار انہی میں ہوگا، اللہ کے ہاں پھر وہ مسلمانوں میں شمار نہیں ہوگا. ایسے شخص کا، ایسے لوگ، اس قسم کے لوگوں کا شمار یہود و نصارہ ہی میں ہوگا. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا کہ جو اتنی واضح ہدایت قرآن کی رہنمائی اس کے ہوتے ہوئے یہود اور نصارہ کو اپنا دوست بنائے. اب اس میں بعض چیزیں ہیں قابل توجہ اس آیت کے اندر، کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہود اور نصارہ کی آپس میں بھی بڑی دشمنی تھی. اسلام سے متصل قبل کی جو تاریخ ہے آپ اٹھا کر دیکھیں گے، ان کی آپس میں بہت بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں، یہود اور نصارہ کی شدید دشمنی اور بظاہر پول اپارٹ. لیکن قرآن نے جو بات کہی ہے اس وقت بھی جزوی طور پر وہ پوری اس وقت بھی تھی کہ مسلمانوں کے خلاف ان کا ایک ہے، اسلام دشمنی میں یہ دونوں ہیں، اسلام کی مخالفت میں دونوں قریب ہیں ایک دوسرے کے. اور اس وقت جو ہے یہ بات پوری ہو گئی کہ بعضہم اولیاء بعض، یہ تو ہیں ایک دوسرے میں سے، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ساتھی ہیں، مددگار ہیں، ایک ہی ایجنڈا ہے ان کا. والد محترم ڈاکٹر سعد احمد رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے اس آیت کی تشریح میں کہ یہ قرآن نے پیشین گوئی کی تھی جو آج پوری ہوئی ہے، کہ واقعتاً یہ دو جو آپس میں خونی دشمن تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے، آج وہ جسے کہتے ہیں نا یک جان دو قالب، ایک ہیں، بالکل ایک ہیں، ان کے ایجنڈا بالکل اب ایک جیسا ہو گیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کے اندر اب غالب کون ہے، وہ یہودی ہے جادو، جو سر چڑھ کر بولے. آپس میں شدید مذہبی اعتبار سے شدید منافرت، شدید دشمنیاں، اس وقت بالکل پوری یہود و نصارہ ایک ہی ہو چکے ہیں، اسلام کے خلاف بھی اکٹھے اور آپس میں بھی انہوں نے پوری مفاہمت کر لی ہے. ٹوٹ اب یہ آیت آج پوری طرح کھل کر سامنے آ رہی ہے. لیکن ہمارے ہاں ایک طبقہ وہ کہ جو اپنے انداز سے قرآن کی تشریح کرتا ہے، کہنے کہ کوئی حضرت نہیں ان کا نام لینے میں بھی، جو ایک نیا اسلام پیش کر رہے ہیں آپ کے لیے، لبرل اسلام، جس میں ساری سہولتیں بھی رہیں اور آپ کا مسلمان ہونا جو ہے وہ بھی مشکوک نہ ہو، سب چیزیں جائز. ان کا کہنا یہ ہے کہ اصل میں یہ اس وقت کی آیت تھی، آج یہ آیت جو ہے آج کے لیے رہنمائی نہیں ہے، یہ اس دور کے لیے. انہوں نے یہ اتھارٹی اپنے پاس رکھی ہوئی ہے کہ وہ کسی بھی مسئلے میں صاف صاف کہتے ہیں فلاں فلاں آیات وہ اس دور کے لیے تھی، آج کے لیے نہیں، یہ وہ بتاتے ہیں، اتھارٹی ان کے پاس ہے. تو بانی مسلم کہتے تھے کہ پہلے تو وہ شدید آپس میں دشمن تھے، ٹو ان ون تو اب ہوئے. اس آیت کا اصل جو ہے اطلاق وہ خاص طور پر اس دور میں 100% ہو رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ اس دور کے لیے احکام تھے کہ ان سے دوستی مت رکھو. ٹھیک ہے، جو مرضی چاہے کہیں، سیلف اتھارٹی اپنے آپ کو انہوں نے خود بنا رکھا ہے. لیکن چونکہ باتیں ایسی کر رہے ہیں کہ جو آج کا مسلمان اسے اپیل کرتی ہیں کہ ہاں اس طریقے سے تو ہمارا اسلام بھی سلامت رہے گا اور ہم دنیا میں چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی اس انداز سے زندگی بھی گزار سکیں، اور جو مذہبی پابندیاں ہیں ان سے آزادی مل جائے تو اور کیا چاہیے. لہذا یہ چیز ان کو زیادہ اپیل کرتی ہے، یہ ایک الگ ایشو ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہی آیات کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ آیات آج کے دور کی نہیں ہے، جبکہ یہ فٹ ہی آج کے دور پر ہو رہی ہیں. بعضہم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ولی ہیں، ہمدرد ہیں، اور اب واقعتاً یک جان دو قالب بن چکے ہیں. ٹوٹلی ان کے اندر ہم آہنگی ہو چکی ہے. ہاں اگرچہ ہم آہنگی ایسی ہے کہ غالب قوت اوپر یہود ہے. تو اے اہل ایمان ان کو کبھی اپنا دوست مت بنانا, یہود اور نصارہ کو دوست مت بنانا. لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. ایک ہے کیجوئل تعلقات, ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ ہے, لیکن دوست بنانا ان کے اوپر جو ہے وہ اپنے انحصار کرنا, ان سے کوئی تو اچھی توقعات وابستہ کر لینا, یہ تمہارے سب سے بڑے دشمن ہیں. اسی صورت میں پھر وہ آیت آگے آ رہی ہے, لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. اے مسلمانوں, تم پاؤ گے کہ اسلام اور تم سے مخالفت میں, دشمنی میں سب سے بڑھ کر, تمام انسانوں میں بڑھ کر تم دو طبقات کو پاؤ گے کہ وہ شر فہرست ہیں. وہ کون ہیں؟ یہود اور مشرکین. سب سے زیادہ بڑھ کر دشمنی میں یہ ہیں. اب یہ دو باتیں آئی ہیں قرآن مجید میں اور دونوں اپنی جگہ 100% ویلڈ ہیں, کہ اسلام کے خلاف جو اصل دشمنی ہے وہ یا یہود میں ہے یا مشرکین بت پرست. اب آپ سمجھے میں نے ان آیات کا انتخاب کیوں کیا ہے, اس وقت کیا ہو رہا ہے. حالانکہ یہ پول اپارٹ ہے, وہ نبیوں اور رسولوں کی اولاد, دین و شریعت کے عالم بردار ایک زمانے میں رہے اس زمین پر طویل عرصے تک اللہ کی نمائندہ امت یہود, اور اس کے بالکل برعکس جو ہے وہ شرک کا نظام ہے. ان میں تو سب سے بڑھ کر دشمنی ہونی چاہیے تھی. قرآن کہہ رہا ہے تمہارے سب سے زیادہ خلاف یہ دو طبقات ہیں, اسی صورت میں کہا گیا. اور اب یہ دونوں ایک, اب یہود اور نصارہ بھی ایک ہو چکے. یہود نے نصارہ کو شیشے میں اتار لیا ہے. یہ ہے آج کی صورتحال. اور وہاں اسی آیت میں یہ بھی تھا کہ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى. اور تم اپنے سے قریب تر پاؤ گے ہمدردی کے حوالے سے, مودت کے اعتبار سے, ان لوگوں کو کہ جنہوں نے کہا کہ ہم ہیں نصارہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو اصل پیروکار تھے, جن کے بارے میں قرآن میں آیا کہ وہ رہبانیتن ابتدعوہا, جو ترک دنیا انہوں نے کی ہے, اور اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑے بڑے راہب ہوتے تھے, عیسائی راہب, بڑے عبادت گزار, نیک, دنیا سے چھوڑ کر قطع تعلق کر کے جو ہے دنیا سے, اور وہ عبادت میں لگے ہوئے ہیں. بحیرہ راہب کا بھی ذکر آتا ہے اور بھی کئی راہبوں کا, کہ اسلام سے اصولی طور پر قریب ترین اس وقت مودت کے حوالے سے یہ عیسائی ہیں. لیکن آج کا دور وہ ہے کہ اب یہود اور عیسائی اکٹھے ہو گئے ہیں مسلمان دشمنی کے اندر. اس دور میں وہ تھا معاملہ. تو لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء, ان کو ہرگز اپنا دوست نہ سمجھنا. بعضهم اولیاء بعض, یہ یہود اور نصارہ آپس میں تو لڑ رہے ہیں, بہت مخالفت ہے, لیکن ہیں ایک دوسرے کے ساتھی, ایک دوسرے کے مددگار, یعنی اسلام کے خلاف ایک ہیں. وَمَن يَتَوَلَّهُ مِنكُم فَإِنَّهُ مِنْهُمْ, تو جو کوئی تم میں سے ان کو دوست بنائے گا پھر وہ انہی میں سے ہوگا. اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ, اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ, یہ اللہ کے اور دین کے دشمنوں سے دوستیاں کرنے والے کون ہیں, آگے ان کی نشاندہی ہو رہی ہے. اب ہمارا بھی جو ہے پتہ چاک کیا جا رہا ہے ہم میں سے کون کون ہیں وہ. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِم, جن کے دلوں میں روگ ہے, مرض ہے, اور قرآن مجید کے اور مقامات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ روگ اور مرض کیا ہے, نفاق, منافقت. مسلمانوں میں تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے, بڑے بڑے منافق تھے, اور اس وقت بھی وہ منافق کون تھے, ان کا گٹھ جوڑ تھا یہود کے ساتھ, مدینہ کے یہود کے ساتھ دوستیاں ان کے ساتھ تھے. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ, تو تم دیکھو گے جن لوگوں کے دلوں میں روگ ہے, بیماری ہے, منافقت ہے, يُسَارِعُونَ فِيهِم, وہ انہی کے اندر گھستے ہیں, یہ میں نے جو بامحاورہ ترجمہ کیا, انہی کی صفوں میں گھستے ہیں, ادھر ہی جاتے ہیں مدد کے لیے, سپورٹ کے لیے, ان کی خوشامدیں کرنا, ان کو خوش رکھنا, ان سے تعلقات قائم رکھنے. یہ ہے سب سے بڑا منافقت کا ایک بہت بڑا ایک نشان, اور اس کی بہت بڑی علامت کہ اللہ کے دین کے دشمنوں کے ساتھ دوستیاں رکھنا, اور وہ انہی میں گھسیں گے. یسارعون فیہم, ہر مسئلے کے لیے ادھر ہی جائیں گے. ہمارے ہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے. نواز شریف صاحب کی تو کلنٹن سے بڑی دوستی ہو گئی تھی, ہر چوتھے دن جو ہے وہ پہنچے ہوتے تھے یا ان سے رابطے کر رہے ہوتے تھے. ہر حکمران جو آیا ہے وہ امریکہ کو خوش کرنے کی پوری کوشش. سب سے پہلا ٹارگیٹ گڈ بکس میں آ جاؤں امریکہ کی, اس لیے کہ سارے مسائل کا حل انہی کے پاس ہے. اس وقت جو ہے وہ یوں کہنا چاہیے کہ اس وقت دنیا میں اللہ تعالیٰ تو پتہ نہیں کہاں ہے, تو ہمیں نظر نہیں آ رہا, لیکن حقیقت میں تو سارا کچھ قوت کا مرکز وہی ہے, لہذا ان سے معاملات ٹھیک رکھنے ہیں, انہی کی گڈ بکس میں رہنا ہے, انہی کی ڈکٹیشن پر عمل کرنا ہے. وہیں سے ایجنڈا آتا ہے کہ اب آئلی قوانین میں یہ تبدیلی کرو, تحفظ حقوق نسواں کے حوالے سے اب تمہیں یہ کچھ کرنا ہوگا, یہ کچھ کرنا ہوگا. اس ملک کے اندر ڈکٹیشن اوپر سے آ رہی ہوتی ہے اور ہم اسے آسمانی وہی سمجھ کر اس کو اور فوری امپلیمنٹ کرنے میں لگ جاتے ہیں. تو فطر الذین فی قلوبہم مرض, ہر مسئلے کے لیے بھاگیں گے وہیں پر, انہی میں گھستے ہیں, انہی کے پاس جاتے ہیں. یہ وہاں کے منافقین مدینہ کا معاملہ بھی یہی تھا, یہود کے ساتھ روابط تھے اور بالکل وہی صورتحال آج ہے. گویا کہ ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ آیات آج کے لیے نازل ہو رہی ہیں. یہ ان کی نشانی ہے سب سے بڑی, یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی رکھنا اور ان کے صفوں میں گھسنا اور ان کے ساتھ روابط اس انداز سے جس طریقے سے کہ ہم دیکھ رہے ہیں, یہ ہے سب سے بڑی منافقت. یقولون نقشہ ان تصیبنا دائرہ, اور اس کے لیے جواز یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ ہم پر کوئی گردشی زمانہ نہ آ جائے. ہم انڈیا سے بھی ہمیں خوف ہے, فلاں سے بھی ہے, یہ ہے, ہمیں ہماری محافظ کون ہے, کون حفاظت کرے گا, وہ کرے گا. ہر لیول پر ہمارے پاس دلائل موجود ہیں. معیشت ہماری خراب ہے, اس کے لیے ہمیں سپورٹ کون کرے گا, وہی کریں گے. ہر معاملے میں دیکھ رہے ہیں ادھر, اللہ پر تو ایمان ہے ہی نہیں الا ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, زبان سے اقرار ہے, ایمان کا مفہوم تو کچھ اور ہوتا ہے, حقیقی ایمان کے تقاضے کچھ اور ہیں. توکل صرف اللہ کی ذات پر ہو, لیکن اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر یہی ہوگا, پھر جو بڑے ہیں انہی کی چاپلوسی ہوگی. آسمان امریکہ سے جو وحی نازل ہوگی وہی سب سے زیادہ اہم ہے, سب سے مقدس ہے, اور وہاں کیا ہے, وہ تو گٹ ہے یہود و نصارہ کا. امریکہ کے اندر جو پالیسیز ہیں وہ کس کی چل رہی ہیں, اب یہ بات کوئی مخفی تو ہے نہیں. یقولون نقشہ ان تصیبنا دائرہ, اپنے اس طرز عمل کے حوالے سے وہ ایکسکیوز یہ پیش کرتے ہیں کہ دیکھو ہم پر کوئی مصیبت نہ آ جائے, تو پھر مشکل وقت میں انہوں نے مدد کرنی ہے, پھر انہیں کے پاس جانا ہوگا. فعسى الله ان یأتی بالفتح, اچھا پھر ساتھ یہ بھی تھا کہ اس زمانے میں کہ چونکہ کفر کی قوتیں اور اسلام اس وقت جو ہے وہ جہاد و قتال کا سلسلہ جاری تھا, جہاد ایک کے بعد دوسرا, قتال ہے, غزوہ بدر ہے, غزوہ احزاب پھر آیا, تو قوت تو ان کے پاس زیادہ تھی یہودیوں کے. لہذا ایسا رکھو کہ اگر اسلام کو شکست ہو جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی جو ہیں, جیسے کہ نظر آ رہا تھا غزوہ تبوک کے موقع پر, غزوہ تبوک نہیں اور غزوہ احزاب جسے غزوہ خندق کہتے ہیں, کہ کل عرب کی اسلام دشمن قوتیں جو ہیں اکٹھی ہو کر آ گئی تھیں, اور اس کو اس وقت بھی جو ہے ان سب کو جمع کرنے والے یہود تھے, غطفان کے قبائل بھی تھے اور قریش مکہ بھی آ گئے اور ہر طرف سے آ گئے, اور بظاہر نظر آ رہا تھا کہ اسلام کا دیا اب گل ہونے کو ہے, اب مسلمانوں کے لیے کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا, اور جس طریقے سے یہ باطل قوتیں اکٹھی ہو کر آئی ہیں تو اب وہ اسلام کو بالکل پٹلی ملیا میٹ کر کے اور مسلمانوں کو قتل عام بالکل صاف نظر آ رہا تھا آنکھوں سے. لہذا یہ بھی اس صورتحال میں یہ وہ طبقات تھے کہ جو چاہتے تھے کہ یہود کے ساتھ بھی ہماری دوستی وغیرہ رہے, تاکہ اگر ایسا کوئی موقع آتا ہے کہ اسلام کو شکست ہو رہی ہو اور اسلام کے مٹنے کا اندیشہ ہو تو ہمارے مفادات تو محفوظ رہیں. تو یقولون نقشہ ان تصیبنا دائرہ, اللہ پر توکل اور اعتماد نہیں ہے, مالی وسائل پر ہے, دنیاوی اسباب پر ہے. سچے اہل ایمان کیا ہیں, سر دھڑ کی بازی لگا رہے ہیں, اور منافق ان پر فکرے چس کرتے ہیں, تو پاگل ہیں, بے وقوف ہیں. سورہ بقرہ کے بالکل آغاز ہی میں فرمایا نا, یہ کیا کہتے ہیں وہ اہل ایمان جو سر دھڑ کی بازی لگا رہے ہیں, اللہ اور رسول کی ہر پکار پر لبیک کہہ رہے ہیں, ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائیں اس طریقے سے جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں, انہیں تو اپنے مستقبل کی کوئی فکر نہیں ہے. معاذ اللہ. یہ تھا اس وقت منافقین کا طرز عمل. تو یہ وہی سوچ ہے, اور آج مسئلہ وہی ہے کہ وہی منافقانہ انداز فکر اور سوچ وہ اوور آل عالم اسلام پر مسلط ہے, اور خاص طور پر عالم اسلام کے جو بھی ہر جگہ پر حکمران طبقہ ہے, تبھی تو اسلام نافذ نہیں ہونے دیتے, اللہ کا دین قائم ہو جائے. ہاں, اسلام کو ختم کرنے کے لیے سارے اکٹھے ہو گئے, اب یہ بھی ایک المیہ ہے, لیکن کوئی پرانی بات نہیں ہے, یہ ہمارے سامنے کی بات ہے. طالبان افغانستان کا قصور کیا تھا سوائے اس کے کہ ان کو جب حکومت مل گئی تو انہوں نے شریعت نافذ کر دی, نتھنگ ایلس. اور اس کو, اس اسلامی حکومت کو جہاں پر شریعت نافذ ہے, اللہ کا دین قائم ہو گیا ہے, پورے گلوب کے اوپر صرف وہ چھوٹا سا خطہ ہے, 56-57 اسلامی ممالک اپنی جگہ ہوں لیکن اسلام صرف وہاں پر ہے, اور انہوں نے اللہ کا دین شریعت نافذ کر دی, اللہ کے قانون, یہ قرآن شریعت, یہ سورہ مائدہ جو ہے یہ تکمیل شریعت کی صورت ہے, اسی قرآن کو نافذ کیا تھا نا. کتنی بڑی پلاننگ کی گئی ہے, اور صرف یہ نہیں کہ تمام عالم کفر اکٹھا ہوا, آپ کو یاد ہوگا تمام مسلمانوں کے جو ممالک ہیں ان سب کے سربراہان کو بھی مٹھی میں لیا گیا, اور ان سے بھی اقرار کروایا گیا کہ تم ہمارے ساتھ ہو, اور ہم سب نے مل کر اس اسلامی جو حکومت تھی اور جو نفاذ شریعت کا معاملہ تھا اس کا بستر گول کروا دیا. حقیقت یہ ہے منافقانہ طرز عمل کا شاہکار. اور کیوں کر رہے ہیں؟ یقولون نقشہ ان تصیبنا دائرہ, امریکہ بہت بڑی قوت ہے, امریکہ کو ہم ناراض نہیں کر سکتے, ہمیں یہ کرنا پڑے گا, اس سے ہمیں فوائد حاصل ہوں گے. بالکل یہ الفاظ, نقشہ ان تصیبنا دائرہ, ہم پر کوئی زمانے کی گردش نہ آ جائے, اگر ہم نے کوئی ایسا کر دیا تو پھر ہمارا تورا بورا نہ ہو جائے, اور تورا بورا تو پھر بھی ہوا, ہم نے 100 جوتیاں بھی کھائیں اور 100 پیاز بھی کھائے. اور اس وقت جو ہے جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ نے کس طرح سے آنکھیں پھیری ہیں آپ سے. اس وقت کہا یہ جا رہا تھا کہ ہاں, اس سے پہلے امریکہ کی طرف سے بات آ رہی تھی کہ ہاں ہم نے پاکستان کو وہ مقام نہیں دیا تھا اور ہم نے جو وعدے کیے تھے پہلے پورے نہیں ہوئے, لیکن اب جو ہماری دوستی ہے وہ ہمیشہ کے لیے دیر پا ہوگی, اور ہم دوست کی بجائے اس کو اپنا, سوری, سرونٹ کی بجائے دوست کا مقام جو ہے وہ برقرار رکھیں گے پاکستان کا. بہر یہ ہے وہ منافقت کا انجام جو دنیا میں بھی نظر آ رہا ہے. تو سب سے بڑے دشمن یہود و نصارہ تمہارے دشمن ہیں, ایک بات یہ ہے. اور اس میں بھی جب تفریق کی گئی ہے کہ اور دشمن کون ہے, تو نمبر ایک پر دشمن تمہارا یہود, نمبر دو پر والذین اشرکوا مشرکین, جس کا اس وقت نمائندہ ملک دنیا میں بھارت ہے, یہ دونوں تمہارے سب سے بڑے دشمن ہیں. اور یہ دونوں اس وقت کس طریقے سے ہمارے گرد گھیرا تنگ کر رہے ہیں, ان کا آپس میں کیا اشتراک ہے, کسی بھی اعتبار سے نہیں ہے, صرف ایک اعتبار سے ہے, اسلام دشمنی. اور بہرحال اب ہمیں اپنی خیر بنانی چاہیے, گھیرا تنگ سے تنگ ہو رہا ہے, اب آپ کیا کریں گے, کہاں کہاں سجدے کریں گے. ہاں, ایک ذات ہے جو بچا سکتی اگر اس کے وفادار ہو, بظاہر بہت سخت حالات ہیں. بہرحال یہ ہے وہ کردار جو اس وقت بھی تھا, اور قرآن مجید نے اسے ایسے الفاظ میں بیان کیا کہ اب یوں لگ رہا ہے کہ جیسے آج کے حالات پر یہ آیات نازل ہو رہی ہیں. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ, اور کہتے ہیں یہ مسلمان جو سچے مسلمان ہیں ان منافقوں کے بارے میں کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جو قسمیں کھایا کرتے تھے اللہ کی کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے تھے ہم تو آپ کے وفادار ہیں, لیکن عملاً ساری جو ہمدردیاں تھیں اور ساری دوستیاں تھیں وہ یہود و نصارہ کے ساتھ تھیں اور اپنے مفادات کے لیے تھے. حبطت اعمالہم, ان کے تمام اعمال اکارت گئے. اس قوم کا ایک بہت بڑا مجرم ہے پرویز مشرف, بہت بڑا مجرم, ٹوٹلی ایک فیصلہ کیا اور پھر ہم سب مجرم ہیں, اس فیصلے کے خلاف کھڑے نہیں ہوئے. اور وہ کیا کہتا تھا, میں مسلمان ہوں, میں نے بیت اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دی ہے. تو یہ بھی کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں, حضور کے پاس آ کے کہتے ہیں انہم نماکم, ہم تو آپ کے ساتھ ہیں, ہم کوئی کم ہیں. اب یہ سعادت تو پتہ نہیں اگر حاصل ہوئی بھی ہے تو ہم میں سے کسی کو تو نہیں ملی, اب یہی اگر معیار ہے, لیکن کردار یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو بدترین منافقین ہیں وہ کردار ہے, بدترین منافقوں والا کردار ہم نے اپنایا ہوا. حبطت اعمالہم, اگر کوئی کام خیر کا انہوں نے کبھی کیا بھی تھا وہ گیا, کارت گیا. فاصبحوا خاسرین, اور یہ پڑھیں گے خسارہ پانے والوں میں سے. یہ ہے جو اس وقت کی صورتحال ہے. میں نے چاہا کہ اس پر اب اس کے مقابلے میں کیا ہونا چاہیے, اگلی آیات بھی بہت اہم ہے, لیکن انشاءاللہ سچے اہل ایمان کا کردار کیا ہونا چاہیے. یہ تو بدترین منافقین کا کردار بتا دیا, اور یہ بتا دیا کہ تمہارے سب سے بڑے بڑے دشمن کون سے ہیں, اور ان کو کبھی اپنا دوست مت سمجھنا, یہود و نصارہ کو, اور مشرکین تو ہیں ہی دو سب سے بڑے دشمنوں میں سے, اور ٹاپ موسٹ جو ہے یہود اور مشرک اکٹھے ہیں اسلام دشمنی میں سب سے اونچے. تو انشاءاللہ ان آیات کا بھی پھر آئندہ جمعے میں چاہوں گا کہ اس کا بھی بیان ہو جائے. حالات حاضر کے حوالے سے چند گفتگو, اگرچہ یہ بھی حالات حاضر کے حوالے ہی سے تھی. اب نیتن یاہو کا جو دورہ بھارت ہے, 6 روزہ دورہ, وہ ظاہر کر رہا ہے کہ اسرائیل اور بھارت ایک دوسرے کے بالکل قریب ہو گئے ہیں. اور کیوں, مشترک کیا ہے اس میں؟ وہ ظاہر بات ہے کہ پاکستان ہی ہے جس کو نکیل ڈالنی ہے. پاکستان کے لیے اس پر تشویش تو ہونی چاہیے اور ہے بھی یقینی طور پر. اسرائیل اس وقت دنیا میں امریکہ کے بعد سب سے زیادہ اسلحہ بیچنے والا ملک ہے, دنیا کے 80% ڈرونز بیچنے والا ملک, جاسوسی اور انٹیلیجنس کے آلات سسٹمز اور ٹریننگ دینے والے ممالک میں جو ٹاپ 5 ہیں ان میں ہے اسرائیل اس وقت. نیتن یاہو کے ساتھ 200 کے قریب اسرائیلی کاروباری افراد بھی اس دورے میں آئے ہیں, اور بھارت کے ساتھ بہت سے معاہدے, زیادہ تر معاہدے اسلحے کی خرید و فروخت کے حوالے سے. یہ ہے جو اس وقت ان کا گٹھ جوڑ ہوا ہے, اور یہ غیر معمولی دورہ ہے جو اس وقت ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اسرائیل نے بھارت کو اپنا بہترین دوست بھی قرار دیا اس موقع پر, اور یہ بھی کہا کہ وہ اسلامی دہشت گردوں سے نمٹنے میں بھارت سے مکمل تعاون کرے گا. ہدف کون ہے؟ پارلیمنٹ کے حوالے سے جو عمران خان کے کمنٹس ہیں اور شیخ رشید کا بیان ہے وہ بڑا سخت ہے کہ ایسی پارلیمنٹ پر لعنت وغیرہ, یہ جو بات انہوں نے کی ہے. بہرحال الفاظ کے چناؤ میں ہمارے سیاستدان اور لیڈر بڑے بہت غیر محتاط ہوتے ہیں, اور اپنی بات چیت اور خطابات میں اخلاقیات کا لحاظ کم ہی رکھتے ہیں, جو افسوسناک ہے یقینی طور پر. مگر دوسری طرف یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ پارلیمنٹ, جس کو سیاستدان مقدس ادارہ کہتے ہیں, اس میں بیٹھے ہوئے لوگ کون ہیں, لیکن بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں وہ بھی کن کے چنے ہوئے ہیں, کس سسٹم کا نتیجہ ہے, اس کو ذرا اور گہرائی میں بھی دیکھنا چاہیے. اس نظام میں تو ایسے ہی لوگ آئیں گے, اس میں اس وقت جو لوگ جس قسم کے بیٹھے ہیں انہوں نے ختم نبوت کے مسئلے کو قانون سازی سے متنازع بنانے کی کوشش کی ہے, خواتین کے حقوق کے نام پر فحاشی کے لیے قانون سازی, یہ کام ہے ان کا. سیکولر لبرل بننے کی خواہش میں نصاب تعلیم سے اسلامی مواد نکالنے کی سازش, اور پھر یہ ہے کہ 71 سال ہونے کو ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے, لیکن اسلامی نظام کے قیام پر 0 پیشرفت ہے. اسلام کے نام پر بننے والا ملک, اور اس میں جو چیز بالکل ناپید ہے وہ اسلام ہی ہے, اور اس کی طرف کوئی پیش قدمی جو ہے وہ ہمیں کہیں کسی لیول پر, خاص طور پر حکمرانوں کے لیول پر نظر نہیں آ رہی. تو گویا کہ ہم نے تو کوشش کی ہے کہ ہم اللہ کے سخت عذاب کا شکار ہو جائیں, اللہ تعالیٰ بچائے اس سے. کسی کا شعر مجھے یاد آ رہا تھا کہ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر, لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. تو حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ کے سخت عذاب کے ہم نے اپنے آپ کو مستحق بنا لیا ہے. یہ ہے کہ کب تک اس کی رحمت ہماری پردہ داری کرے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم ہی اپنی آنکھیں کھولیں, اور اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے دعوے دار ہیں, تو سچے مسلمان بن جائیں تو سارا مسئلہ انشاءاللہ حل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس رخ پر آنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.